جمعرات 8 جون، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قرارداد کے پاکستان خلیجی ملکوں کے جھگڑے میں غیر جانبدار رہے گا، یہ بات سعودی عرب پر گراں تو نہیں گزرے گی، ایک سابق سفارتکار نے کہا۔
نہ صرف حکومت نے لیکن پارلیمنٹ نے کہ ہم اس میں ایک طرف یا دوسری طرف ہونے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہی ہم یمن میں ملوث ہونے کو تیار۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے قطر کی خلیجی ممالک کے ساتھ جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتا ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے اجلاس میں قطر اور خلیجی ممالک کی صورتحال پر متفقہ قرارداد ایوان میں منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کی طرف سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جانے والی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمام برادر اسلامی ممالک مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ موجودہ صورتحال کا بہتر حل نکل آئے۔ انہوں نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے 7 رکنی وفد کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ قطری وفد کی قیادت امیر قطر کے خصوصی ایلچی عبدالہادی الحاجری کر رہے تھے نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر سعودی عرب کشیدگی پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ قطری وفد نے پاکستان سے مصالحتی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔
قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ خوراک کی فراہمی کے لیے مدد کے لیے تیار ہے اور ایران کی 3 بندرگاہیں قطر استعمال کر سکے گا۔ ادھر امریکہ کی قطر اور دیگر عرب طاقتوں کے درمیان جاری سفارتی تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش پہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے۔ تفصیلات فرح جاوید سے۔
عرب ممالک کے درمیان جاری سفارتی تنازع میں دوسری بار مداخلت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے امیر سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فریقین کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ وائٹ ہاؤس میں میٹنگ رکھنے کو بھی تیار ہیں۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک قطر کے ساتھ مسئلے کو بیرونی امداد کے بغیر خود ہی حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے ثالثی کرنے کے لیے نہیں کہا، اس مسئلے کو خلیجی تعاون کی کونسل میں شامل ریاستیں حل کر سکتی ہیں۔ چند عرب ممالک کی جانب سے قطر پر الزام ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔
امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات اور ملاقاتوں کے حوالے سے اس وقت سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہ انہیں صدر کے ساتھ اپنی ملاقات کا ریکارڈ رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جیمز کومی نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ اس وقت اکیلے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ ممکنہ طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کی نوعیت کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں اور انہیں اپنے اور ایف بی آئی کی دفاع کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خیال رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں جیمز کومی کو ایف بی آئی کے سربراہ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق یمن میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ تقریباً 800 افراد ہیضے کی وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمن میں 2 سال سے جاری جنگ نے یمن کی صحت اور حفظان صحت کے نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے اور جمعرات کو کروڑوں برطانوی شہری ملک میں نئی حکومت کے قیام کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ تفصیلات نوشین عباس سے۔
پولنگ کا آغاز برطانوی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا اور یہ رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ پورے ملک میں ان انتخابات کے لیے 40,000 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان انتخابات میں ایک بار پھر کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ برطانوی عوام اس الیکشن میں پارلیمان کے دارالعوام کے لیے 650 اراکین منتخب کریں گے۔ کسی سیاسی جماعت کو ان انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے دارالعوام کی کم از کم 326 نشستیں جیتنا ضروری ہیں۔ ووٹنگ مکمل ہونے کے فوراً بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا، تاہم مکمل نتائج جمعے کو دوپہر تک سامنے آئیں گے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہیں مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 230 سے زائد عراقی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ افراد مغربی موصل سے انخلا کی کوشش کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ نے مزید بتایا کہ وہ گزشتہ ہفتے موصل پہ ہونے والے فضائی حملے میں 80 کے قریب افراد کی ہلاکت کی اطلاعات کی تفتیش بھی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی جانب سے جاری بیان میں عراقی سیکیورٹی فورسز اور اس کے اتحادیوں پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ اور آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملہ کرنے والے ایرانی تھے جنہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی. تفصیلات بتا رہی ہیں نازش سفر.
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ رضا نے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں کا تعلق ایران کے مختلف علاقوں سے تھا اور وہ اپنے علاقوں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شامل ہوئے تھے.
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. امریکی ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کا سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے بیان کیا صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ اس کے علاوہ آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات بھی آج شامل رہیں گے. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے قطر کی دیگر ہمسایہ خلیجی ممالک کے ساتھ جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتا ہے. دوسری جانب قومی اسمبلی نے قطر اور خلیجی ممالک کی صورتحال پر ایک متفقہ قرارداد کی بھی منظوری دی ہے. اسلام آباد سے نمائندہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ.
قومی اسمبلی کی انتہائی احتیاط سے لکھی گئی اس مختصر سی قرارداد میں حکومت کو اسلامی ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے. یہ قرارداد وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے ایوان میں پیش کی. اس قرارداد میں 10 اپریل 2015 کی ایک متفقہ قرارداد کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں حکومت کو عرب اور خلیجی ملکوں کے درمیان تنازعات میں مکمل طور پر غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے. اس قرارداد میں بحث کے دوران حزب اختلاف کے ارکان نے پاکستان کو غیر جانبدار رہنے کی ضرورت پر زور دیا. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ پاکستان کو سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عسکری اتحاد سے فوری طور پر نکل جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ قطر کے معاملے پر ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اور سعودی اور قطر کے تناؤ پر امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو قطر کے معاملے پر غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر نے کہا کہ پاکستان کو قطر عرب تناؤ پر واضح پوزیشن لینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ قطر عرب تناؤ پوری مسلم امہ کے لیے پریشان کن صورتحال ہے اور پاکستان کو اس صورتحال میں سونا نہیں چاہیے. انہوں نے ایرانی پارلیمان پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر داعش ایران میں پہنچ گئی ہے تو پاکستان خود کو محفوظ نہ سمجھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں. دریں اثنا دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے خلیجی ملکوں کے مابین جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتا ہے. ذرائع ابلاغ کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ موجودہ صورتحال کا بہتر حل نکل آئے. دوسری جانب قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے قومی سلامتی سے متعلق پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو طلب کر رکھا ہے. اس اجلاس کے ایجنڈے میں قطر اور عرب ملکوں کے درمیان تناؤ کے معاملے کو بھی زیر بحث لایا جائے گا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
ادھر قطر نے پاکستان سے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز تفصیل کے ساتھ.
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے خصوصی ایلچی عبدالحادی مانا الحاجری کی سربراہی میں ایک 6 رکنی قطری وفد بدھ کی شام لاہور پہنچا جہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کی. تاہم سرکاری طور پر وزیر اعلیٰ کے دفتر یا پنجاب حکومت کے عہدیداران کی طرف سے قطری وفد کی آمد اور ملاقات کی تصدیق نہیں ہو پائی. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ قطری وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے قطری امیر کا پیغام پہنچایا جس میں پاکستان سے قطر اور سعودی عرب کے اتحادی ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ قطری وفد کی آمد کا پاکستان میں جاری پاناما کیس کی تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق شہباز شریف سے ملاقات کے بعد قطری وفد اسلام آباد روانہ ہو گیا جہاں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کرنی تھی. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران وفد کی آمد کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے. پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق قطری وفد پاکستان کے بعد مزید اسلامی ممالک کے دورے پر روانہ ہو گیا ہے جہاں قطری امیر کا ثالثی کا پیغام پہنچایا جائے گا. عمر دراز بی بی سی نیوز لاہور.
اس دوران قطر کے وزیر خارجہ عبد الرحمن السانی نے کہا ہے کہ قطر اپنی آزاد اور مقتدر خارجہ پالیسی پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تفصیل کے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ثقلین امام۔ جی ثقلین،
ہاں عمر، یہ جو وزیر خارجہ ہیں محمد بن عبد الرحمٰن السانی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے، اور یہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے دوحا میں کہ قطر جو ہے کسی بھی صورت میں اپنی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں رہے گا، اور خاص طور پر نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے جو دھڑا سعودی عرب کی قیادت میں ان سے اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں اپنی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ تنازعہ جلدی سے نمٹتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی کے آگے ہتھیار ڈالنے یا جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی آزادی ہر حال میں برقرار رکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر نے جو اب تک گیس سپلائی کرنے کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کو وہ برقرار رکھے گا، قائم رکھے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، جبکہ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے ان کا اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور ایک انہوں نے ایک اور اہم اعلان کیا ہے محمد عبد الرحمٰن السانی نے، جو کہ قطر کے وزیر خارجہ ہیں، کہ ایران کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے اور ایران اپنی 3 بندرگاہیں قطر کے لیے دے رہا ہے تاکہ قطر کی میں جو خوراک کی کمی یا بیشی جو مسئلہ ہے، جو بحران ہے، خاص طور پہ جو بائیکاٹ ہوا ہے سعودی عرب کی طرف سے، اسے نمٹنے کے لیے۔
اس تفصیل کے لیے ثقلین امام آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کچھ دیر قبل پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ اس بحران کو حل کروانے میں کیا پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔
پہلے تو جس صورتحال کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس کا کسی قسم کا سمجھوتا ہوگا۔ اب کویت کوشش کر رہا ہے، عمان کوشش کر رہا ہے، اور قطر میں کی جو اپنی سچویشن ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ لچک ہے۔ اگر لچک نہ ہوتی تو وہ کویت کے کہنے پہ اپنی ٹاکس پوسٹپون نہ کرتے اور نہ کویت کو گرم جوشی سے ریسیو نہ کرتے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ اس کی سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان، اور یہ ہے سچ مچ سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان، یو اے ای کا اس میں ہے رول، ہے کردار ہے، لیکن پرائمریلی یہ سعودی عربیہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیلرسن میٹس بھی ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی سی سی کی یکجہتی رکھنا ضروری ہے۔ ہماری طرف سے پاکستان کا جو کردار ہے وہ شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم مسلم ممالک کے درمیان کسی مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم ایک طرف یا دوسری طرف ہوں، یہی کوشش ہماری رہے گی۔ اور اگر یہ کوشش درست نہیں ہوتی تو شاید میری نظر میں شاید یہ بھی ہو کہ جو اسلامک آرمی بنی ہے اس میں راحیل شریف رہیں گے یا نہ رہیں گے، یہ بھی ایک سوال اٹھے گا۔ لیکن اس وقت مجھے توقع یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان کسی قسم کا سمجھوتا ہوگا، قطر شاید کسی قسم کی کنسیشنز کرے گا، خاص طور پہ الجزیرہ کے سلسلے میں، اور یہ مسئلہ ادھر حل ہو جائے گا، اور پھر پاکستان کو یہ مشکل چوائس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
قطر جس قسم کے بحران سے گزر رہا ہے، ایسے میں یہ خبر ہے کہ ایک وفد ان کا آیا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ قطر سے تو ان کے خیر ذاتی تعلقات بھی ہیں شاہی خاندان سے، دونوں شاہی خاندانوں سے یہ سعودی عرب میں بھی ہیں، لیکن کیا یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے یہاں نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ قطر نے بہت سارے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ قطر کے دوستانہ تعلقات ہیں، اور جن کے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہیں، انہوں نے ضرور وفد بھیجے ہوں گے یہ بتانے کو کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ ہم پہ جو چارجز لگائے جا رہے ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ جو ہمیں کوٹ کیا گیا تھا یہ ایک ہیکر کا کام تھا، اور یہ ہیکر شاید لگتا ہے، اگین اس پہ بھی میرے پاس کوئی ڈیفینیٹیو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ ہیکرز جو ہیں ان کا کچھ تعلق ہمارے یو اے ای کے سفیر جو ہیں امریکہ میں اتیبہ صاحب، ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہو۔
اچھا، جس طرح ترکی نے کھل کر ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے قطر کا، تو اس جھگڑے میں پاکستان کیا اس طرح سے کچھ کر سکتا ہے؟
میں نے جیسے آپ کو سمجھایا کہ پاکستان کی ٹریڈیشنل پالیسی یہ رہی ہے کہ اگر دو مسلمان ممالک میں کسی قسم کا اختلاف ہے تو ہم نہ ایک طرف ہوں گے نہ دوسری طرف ہوں گے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس اختلاف کو دور کیا جائے اور ہمارا ایک میڈیٹری رول ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس میڈیٹری رول سے ہٹ کے اور کوئی چیز کریں کہ ہم قطر کی طرف ہیں یا سعودی عربیہ کی طرف ہیں۔
تو نجم الدین شیخ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ سعودی عرب کو پاکستان سے زیادہ توقعات ہوں گی اور اس کا غیر جانبدار رہنا یا ثالثی کا کردار ادا کرنا اس کے لیے کوئی گراں گزرے؟
دیکھیے، یہ ہم کر چکے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پہ توقع ہوگی، لیکن ہم نے یمن کے سلسلے میں واضح کر دیا تھا، نہ صرف حکومت نے لیکن پارلیمنٹ نے، کہ ہم اس میں ایک طرف یا دوسرے طرف ہونے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہی ہم یمن میں ملوث ہونے کو تیار ہیں۔ تو یہ اگر ہم ابھی بھی یہی رویہ رکھیں گے تو کوئی نایاب چیز نہیں ہوگی، یہ اسی پالیسی کی کنٹینیویشن ہوگی جس کا ہم نے اظہار یمن کے سلسلے سے کیا تھا۔
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ۔ پاکستان نے تو اس تنازع میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا ہے، البتہ ترکی کی پارلیمان نے فوری طور پر قطر میں 5,000 فوجی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ میں نے انقرہ میں سینئر صحافی فرقان حمید سے پوچھا کہ کیا یہ اقدام صرف بیان کی حد تک ہے یا فوج بھیجنے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں؟
فوجی بھیجنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ ایکچولی دیکھا جائے 2015 میں ترکی نے فوجی تیاری شروع کر دی تھی، 2015 میں انہوں نے وہاں پر اپنا ایک بیس بنانا شروع کر دیا تھا، اور 2016 میں ترکی اور قطر کے درمیان اس سلسلے میں ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت تقریباً 200 کے قریب فوجی جو ہیں وہ اس وقت سے لے کر اب تک کام کر رہے ہیں۔ مزید جو ہیں یہ ایگریمنٹ جو تھا ترکی کی پارلیمنٹ نے جو منظور کیا ہے، یہ ابھی اس کی باری نہیں آئی تھی، تقریباً اس کا ایک سال کے بعد اس کی باری آنی تھی اس بل کی، لیکن اس کو فوری طور پر اس کو آگے کرتے ہوئے اس بل کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے، اور 5,000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں، اس کو جلد ہی جو ہے مختلف کیٹیگریز میں مختلف برانچوں میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔
تو فرقان احمد صاحب، کیا یہ ایک ہی فوجی اڈہ ہے یا اور اڈے بھی ہیں ترکی کے قطر میں؟
نہیں، ترکی کا تقریباً دیکھا جائے ترکی سلطنت عثمانیہ کے بعد 100 سال بعد جو ہے یہ ترکی نے پہلا فوجی اڈہ جو ہے وہ قائم کیا، ترکی کا کسی بھی غیر ملک میں یہ پہلا فوجی اڈہ ہے، اور قطر میں بھی پہلا ہی فوجی اڈہ جو ابھی تقریباً کنسٹرکشن کے مراحل سے گزرا، تقریباً وہاں پہ ٹریننگ کے مقصد کے لیے بھی اس میں استعمال کیا جائے گا اور مختلف مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ ترکی کا واحد اڈہ ہے جو ترکی کے باہر ہے۔ جی،
تو ایسے وقت میں جب ایک تنازع سامنے آیا ہے سعودی عرب اور اس کے حلیفوں کا قطر کے ساتھ، تو ترکی فوجیوں کی تعداد بڑھا کر کیا پیغام دینا چاہتا ہے سعودی عرب کو؟
ایکچولی دیکھا جائے ترکی اور قطر کے تعلقات جو ہیں تقریباً بہت اچھے چلے، کافی عرصے سے بہت اچھے چلے آ رہے تھے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اخوان المسلمین جو مصر کی اور حماس، اس بارے میں قطر اور ترکی جو ہیں ایک جیسے ہی نظریہ رکھتے ہیں، اس لیے دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، جبکہ سعودی عرب جو ہے اخوان المسلمین کے ہمیشہ جو ہے خلاف رہا ہے، اور باقی جو خلیجی 6 ممالک ہیں وہ بھی اس کے خلاف رہے ہیں، اس لیے ترکی اور قطر جو ہیں اس سیم ہی پیج پر ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں، اور کافی مختلف دیکھا جائے فوجی لحاظ سے فوجی جو اشتراک ہے اس میں بھی تقریباً دونوں ممالک ایک دوسرے سے گہرا تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کہہ بھی چکے اپنے جو ہے سفیروں کے خطاب میں کہ ہم قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔
لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سعودی عرب اور ان کے جو حلیف، ان کے جو ساتھی ممالک ہیں، وہ ناراض نہیں ہو جائیں گے ترکی سے؟
ہاں بالکل صحیح فرمانے، ترکی کو سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ ہی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ترکی جو ہے وہ قطر کے زیادہ قریب، سعودی عرب کے مقابلے میں قطر کے زیادہ قریب ہے، ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے تھے، لیکن یہ تعلقات اس وقت تک قائم تھے جب تک اخوان المسلمین اور السیسی جو مصر میں جو تھا مرسی کی وجہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ تعلقات اتنے اچھے نہیں رہیں گے جتنے کی امید کی جا رہی، خاص طور پر جو حالیہ بحران میں جو یہ تعلقات جو خراب ہوئے کشیدہ ہوئے، اس کے مزید کشیدہ ہونے کا بھی خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
یہ تھے صحافی فرقان حمید۔ اس بحران کی وجوہات میں قطری نیوز چینل الجزیرہ کا نام بھی آیا ہے۔ میں نے کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے میڈیا ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر توصیف احمد سے پوچھا کہ اس تنازع میں الجزیرہ کا نام کیوں آیا؟
دیکھیے، یہ جو صدی ہے اس میں جو مشرق وسطی میں اور بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی پازیٹیو تبدیلی قطر میں الجزیرہ چینل کا قائم ہونا ہے، جو کہ آزاد اطلاعات کا جو نظام ہے اس سے منسلک نظر آتا ہے، اور اس نے بہت تفصیل سے مشرق وسطیٰ کے معاملات، افغانستان کے معاملات اور دنیا کے دوسرے ممالک کے معاملات کو کور کیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آزاد میڈیا کے طور پہ الجزیرہ کام کرے گا تو جہاں بادشاہتیں ہوں گی ان کے مفادات متاثر ہوں گے، تو سعودی عرب کا متاثر ہونا تو اس میں نظر آتا ہے، کیونکہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس کی خبریں سعودی عرب میں تو نہیں آتی مگر الجزیرہ نے اسے کور کیا، یا جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے یا یہ کہ شام میں ہو رہا ہے، تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بادشاہتوں کو کسی صورت میں سوٹ نہیں کرتی، اتنی الجزیرہ پہ ان کا اعتراض اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الجزیرہ کے آنے سے عرب دنیا میں ایک طرح کی بیداری یا اویکننگ آ رہی ہے؟
دیکھیے الجزیرہ نے اطلاعات فراہم کرنے کا جو نظام بنایا ہے اس کا منطقی نتیجہ لوگوں کے ذہنوں کو کھلنے کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم میڈیا کے ارتقاء کو دیکھیں مشرق وسطیٰ میں تو ہمیں پسماندگی نظر آتی ہے، کوئی آزاد میڈیا کا تصور نظر نہیں آتا، مصر تک میں نظر نہیں آتا جہاں مڈل کلاس ہے، باقی ممالک کی تو بات چھوڑ دیں جہاں کبھی کچھ جمہوریت کا ذکر ہوتا تھا تو کبھی الحرام کا ذکر ہوا کرتا تھا مگر وہ بھی پارٹی کا پیپر تھا، تو مگر الجزیرہ نے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت بنائی ہے، اس سے لوگوں کو اطلاعات مل رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ سعودی کنگڈم کے لیے تو مسائل پیدا ہوں گے اس سے۔
تو پروفیسر توصیف احمد صاحب، اور بھی تو بین الاقوامی چینلز ہیں جس کا ہی نام لیے جا سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، ان سے عرب حکمران ناراض نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ان چینلز کی، ان بین الاقوامی چینلز کی نشریات وہاں نہیں جاتی، وہاں نہیں سنی جاتی، دیکھی جا سکتی، یا الجزیرہ میں کوئی خاص بات ہے؟
ایک تو یہ کہ الجزیرہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطر میں، جو کہ ظاہر ہے گلف کا حصہ ہے، دوسرے اس میں عرب بالادستی ہے، اس میں عرب زیادہ نظر آتے ہیں، کام کرنے والے دوسرے لوگ بھی تو عرب اورینٹیشن نظر آتا ہے الجزیرہ میں، تو وہ جو اورینٹیشن ہے عرب وہ خطرہ ہے سعودی عرب کی کنگڈم کو اور یو اے ای کی دوسری عمارتوں کو، تو اس سے خوف زدہ ہیں۔ ہم دوسرے چینلز کی بات کریں تو اس میں عرب اورینٹیشن نہیں ہے، عرب نیریٹو نہیں ہے، وہ ایک جنرل نیریٹو ہوتا ہے، اس میں وہ اسرائیل وغیرہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو اس میں الجزیرہ میں ایک فرق ہے اس حوالے سے، تو یہ براہ راست اس سے یہ سعودی عرب اور دوسری امارات متاثر ہوتی ہیں۔
اچھا، ویکی لیکس میں یہ الزام لگا تھا کہ قطر کی حکومت الجزیرہ کو فورن پالیسی کے ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے، کیا ایسا ہے اور اگر ہے تو کس طرح؟
دیکھیے یہ اس حوالے سے صحیح ہے کہ قطر کی حکومت کی پالیسیز باقی جو مملکت ہیں اس سے مختلف ہے، یعنی یہ حیرت انگیز بات ہوئی تھی ہم سب کے لیے کہ جب انہوں نے بھارت کے فنکار ایف ایم حسین کو سٹیزن شپ دے دی تھی جو کہ اپنے ملک میں معتوب ہو گئے تھے، تو وہاں ایک لبرل رویہ ہمیں نظر آیا، الجزائر کا بھی نظر آیا، تو اس سے قطر کے پھر ایران سے بھی تعلقات، دوسرے معاملات میں تھوڑا سا مختلف ہونا، سعودی پالیسی سے ہٹ کا ہونا، وہ ایک لبرل اپروچ کی طرف اضافہ تھا اور ظاہر ہے الجزیرہ اسے آگے بڑھا رہا تھا، تو اس لیے، اور ویسے بھی جہاں جمہوریت نہ ہو، قطر میں جمہوریت تو نہیں ہے، وہاں اگر ایک چینل کو کہا جائے انڈیپینڈنٹ تو اس کے پیچھے یہی کہا جائے گا کہ وہاں کی حکومت اسے کنٹرول کر رہی ہے، تو اس لیے قطر پہ تو الزام آنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جمہوریہ تو نہیں ہے مگر وہاں ایک آزاد میڈیا کے قیام کی بات ہوگی تو ذمہ داری تو انہیں پہ ہوگی کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ویسے بھی یو اے ای کی عمارت میں میڈیا کا آزاد ہونا بڑا مشکل کام نہ ہے اگر وہاں کی حکومتیں نہ چاہیں۔
تو اگر الجزیرہ اتنا اہم ہے اور اتنا بااثر ہے تو سعودی عرب یا جو دوسری عمارتیں ہیں وہاں، ان کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں ہے، اور اگر وہ اتنے پریشان ہیں تو وہ الجزیرہ کے مقابلے میں خود ایک چینل کیوں نہیں لے آتے یا کئی چینلز کیوں نہیں لے آتے ہیں؟
یہ جو اگر ہم میڈیا کا ارتقاء دیکھیں، اگر ہم ہندوستان کا ہی دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں یہاں پہلا اخبار نکلا تو ان اخبارات کے نتیجے میں وہ جو عامرانہ حکومتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، وہ یہ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخبار کے نتیجے میں نہیں بلکہ اخبار میں دیے گئے پیغام کے نتیجے میں جو لوگوں میں آگاہی کا عمل ہوا تو اس سے وہ عمل تیز ہو گیا، تو یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ جمہوریت نہ ہو، بدترین قسم کی بادشاہت ہو اور وہاں آزاد میڈیا کا تصور آئے، تو ظاہر ہے پھر وہ ساری چیزیں چھپی نہیں رہتی، ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو بہت تیزی سے سماجی تبدیلی آتی ہے، تو کوئی اور مجھے عرب امارات ایسی نظر نہیں آتی جو ایسے افورڈ کر سکے. ایون اب مصر بھی جو مڈل کلاس وہاں موجود ہے وہ اس کا جو ڈھانچہ ہے اس میں بھی کسی آزاد میڈیا کا تصور ذرا مشکل ہی ہے.
یہ تھے پروفیسر توصیف احمد. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی جیت کو بالنگ اور فیلڈنگ میں عمدہ کارکردگی کا نتیجہ قرار دیا ہے.
کریڈٹ دوں گا اپنے بالرز کو کہ زبردست انہوں نے بالنگ کی جو ہم نے پلان تیار کیا تھا بالنگ کوچ کے ساتھ اور زبردست انہوں نے بالنگ کی. اس بار ہم نے اس طرح کی ہم نے فیلڈنگ کی آئی تھنک وہ قابل دید تھی اور بیٹنگ میں بھی ہم نے اچھا پرفارم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایفرٹ تھی ہماری.
واضح رہے کہ عالمی رینکنگ میں 8ویں نمبر کی پاکستانی ٹیم نے عالمی نمبر 1 ٹیم کو ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت 19 رن سے شکست دی. سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ یہ جیت کھلاڑیوں کی خود اعتمادی ظاہر کرتی ہے. چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم اب اپنا تیسرا اور آخری میچ پیر کے روز سری لنکا کے خلاف کارڈف میں کھیلے گی. سری لنکا کی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ بھارت کے خلاف اوول میں کھیل رہی ہے. یہ دونوں ٹیموں کا دوسرا میچ ہے. پہلے میچ میں سری لنکا کو جنوبی افریقہ کے خلاف شکست ہوئی تھی جبکہ بھارت نے پاکستان کو ہرایا تھا. دفاعی چیمپئن نوویک جوکوویچ کو فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں ڈومینک تھیم نے 7-6, 6-3 اور 6-0 سے ہرا دیا. ڈومینک تھیم سیمی فائنل میں رافیل نڈال کا مقابلہ کریں گے جنہوں نے پیبلو کیرینو بسٹا کو شکست دی. دوسرا سیمی فائنل عالمی نمبر 1 اینڈی مرے اور سٹین واورنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. آج خواتین کے سیمی فائنلز کھیلے جا رہے ہیں. سیمونا ہیلپ کا مقابلہ کیرولینا پلیسکووا سے ہے جبکہ یلینا آسٹاپنکو کی حریف ٹیمیا باشنکی ہیں. انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے والی چیلسی کے اسٹرائیکر ڈیاگو کوسٹا کا کہنا ہے کہ انہیں مینیجر انٹونیو کونٹے نے بتا دیا ہے کہ ٹیم کو اب ان کی ضرورت نہیں. کوسٹا نے اس سیزن میں 20 گول کیے لیکن ان کے مینیجر کے ساتھ تعلقات خاصے خراب رہے. ورلڈ کپ فٹ بال کے کوالیفائنگ مقابلوں کے سلسلے میں آج امریکہ اور ٹرینیڈاڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں.
یہ تھے عبدالرشید شکور. امریکی ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کا سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے بیان کیا صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ تفصیل ذرا دیر میں. اس وقت خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان نے قطر کے خلیجی ممالک کے ساتھ جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتا ہے. قطر کے وزیر خارجہ کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ وہ خوراک کی فراہمی کے لیے مدد کے لیے تیار ہے اور ایران کی 3 بندرگاہیں بھی قطر استعمال کر سکے گا. امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے اس وقت سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق یمن میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 230 سے زائد عراقی شہری ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نادیہ سلیمان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں، پہلے امریکہ، جہاں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی اس وقت سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے، صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائک فلن اور روس کے درمیان خفیہ رابطوں سے متعلق شہادت دے رہے ہیں۔ جیمز کومی کو امریکی صدر نے کچھ عرصے قبل ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ واشنگٹن سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ برجیش، اب تک کیا کہا ہے انہوں نے؟
تین چار باتیں کہی ہیں عمر، ابھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے ہو چکے ہیں ان کے اس ہیئرنگ کو۔ جو پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جب انہیں برخاست کیا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو وہ جب چاہے ہٹا سکتا ہے، اور یہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا۔ لیکن جو ہٹانے کی جو وجوہات پیش کی گئی، اس نے ان کے ذہن میں ایک تشویش پیدا کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ روس کے اور ٹرمپ کیمپین کی جو یہ جانچ چل رہی ہے، تفتیش چل رہی ہے، اس وجہ سے انہیں برخاست کیا گیا۔ دوسری جو اہم بات ان سے پوچھی گئی کہ آپ پہلے بھی صدر اوباما کے ساتھ جب کام کر چکے تھے، یا صدر بش کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تھا، ان ملاقاتوں کا بھی کیا آپ نوٹس لیتے تھے؟ ملاقات کے فوراً بعد آپ نوٹس بناتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن ان کے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی تشویش تھی کہ یہ، یعنی صدر ٹرمپ، اس ملاقات کی جو تفصیل ہے اس بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم آپ کہہ سکتے ہیں ایک بیان ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے یہ بھی کہی کہ جب ان سے کہا گیا ایک ملاقات کے دوران کہ میں چاہوں گا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جنرل فلن کے خلاف کاروائی کو ڈراپ کر دیں، تو اس کو کچھ لوگ یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو عام طور پر جو بات چیت ہوتی ہے اس کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن کومی نے یہ کہا کہ میں نے اس کو ایک فرمان کی طرح، ایک آرڈر کی طرح لیا۔ تو یہ تین چار باتیں ابھی نکلی ہیں۔ جو اپنے سامعین کے لیے بس اتنا بتا دینا چاہوں گا کہ اس یہ سنوائی سے ٹھیک پہلے کومی نے 7 پنوں کا ایک لکھت بیان جاری کر کے کل سینٹ کو پہلے ہی بھیج دیا تھا، اور اس میں جو تین چار باتیں جو سامنے آئی تھی، اس میں کومی نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں لائلٹی چاہتا ہوں، وفاداری چاہتا ہوں، مجھے وفاداری کی امید ہے۔ دوسری بات، میں امید کرتا ہوں کہ فلن کے خلاف جو یہ جانچ ہے اس کو اب ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات کہ آپ پبلک طور پر ایک کلین چٹ دینے کی کوشش کریں کہ میرے خلاف جانچ نہیں چل رہی ہے، اور یہ ایک طرح کا احساس کروانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس نوکری پہ رہنا چاہتے ہیں، اس عہدے پر رہنا چاہتے ہیں، اور تو ایک طرح کا جیسے میسج تھا کہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو اس کی تو آپ کو ایک طرح سے لائلٹی دینی پڑے گی۔ کچھ اس طرح کے ان کے یہ جو لکھت بیان آیا، اس سے ایک اندازہ مل رہا تھا، لیکن ابھی فی الحال یہ اگلے ڈیڑھ گھنٹے تک اور جاری رہے گی جو ہیئرنگ ہے۔
اچھا برجیش، یہ جو ہیئرنگ ہے یا جو سوال جواب کانگریس میں ہو رہے ہیں ان سے، اس کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں، سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی اہمیت ہے کہ کیا ٹرمپ نے قانون کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی کومی سے اس طرح کی ملاقاتیں کر کے یا انہیں برخاست کر کے، اور کومی کی ہیئرنگ میں اسی کا جواب تلاشنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ کومی کو برخاست کیے جانے کی وجہ کیا تھی؟ ممکن ہے کہ کومی اس سوال کا جو اور تفصیل بیان ہے وہ ایک کلوز سیٹنگ، جو بند دروازوں کے پیچھے جو بات ہوگی اس میں زیادہ دیں، لیکن ٹرمپ کیمپین اور روس کے درمیان 60-گانٹھ کی جو تفتیش ہے، اس پر اس کا اثر نہ پڑے اس پبلک ہیئرنگ میں، یہ کوشش ان کی ہو رہی ہے۔ قانون کے ماہرین کی رائے بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ کی نظر میں جو ٹرمپ نے کیا وہ آبسٹرکشن آف جسٹس تھا، تو دوسرے اسے غیر معمولی صدر کے غیر معمولی انداز میں کام کرنے کی مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن کل ملا
کر برجیش جی برجیش یہ بتائیے، مختصراً بتائیے کہ مبصرین کے مطابق جیمز کومی کا بیان صدر ٹرمپ کی حکومت کو ہلا سکتا ہے، تو عام امریکی اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ کتنی دلچسپی ہے اسے؟
بہت زیادہ دلچسپی ہے اس کا اندازہ آپ کو اسی سے لگ سکتا ہے کہ سبھی بڑے نیٹورکس اپنا روٹین پروگرام چھوڑ کر اس ہیئرنگ کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. ایک تجزیہ کار نے اسے سیاسی سپر بول کا نام دیا ہے. ہیوسٹن، سان فرانسسکو، نیو یارک میں کئی شراب خانے صبح سے ہی کھل گئے ہیں اور بڑے بڑے ٹی وی اسکرینس پر اسی طرح اس کو دکھایا جا رہا ہے جیسے کوئی اسپورٹس کا میچ دکھایا جا رہا ہے. اور نظر اس بات پر بھی ہے کہ کیا ٹرمپ ہیئرنگ کے دوران بھی ٹویٹ کریں گے. اور ایک بس چھوٹی سی بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ واشنگٹن ڈی سی کے ایک بار میں تو اعلان کیا گیا کہ جب بھی ٹرمپ ٹویٹ کریں گے تو شراب کا ایک دور سبھی گراہکوں کے لیے مفت ہوگا اگر اس سنوائی کے دوران. یہاں پر ایک بات اور بتانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ٹرمپ کے خلاف ہیں ان میں سے بہتوں کو لگتا ہے کہ یہ سنوائی ٹرمپ کو ہٹانے کا راستہ کھول دے گی, جو صحیح معنی میں وہ کافی حد تک صحیح نہیں ہے. ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ میڈیا اور ڈیموکریٹس کا بنایا ہوا تماشا ہے اور ٹرمپ کے خلاف ایک بڑی سازش ہے. اور ٹرمپ کے حمایتیوں کی طرف سے قومی کے خلاف ٹیلی ویژن چینلز پر اشتہار بھی چل رہے ہیں اور ایک طرح سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیم کرنے کی بھی کوشش چل رہی ہے.
برجیش اپادھیائے, اس تفصیل کے لیے واشنگٹن سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور امریکہ کے بعد اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا آئی ایس پی آر نے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں چند روز قبل ہونے والے آپریشن کے بارے میں مزید تفصیل فراہم کی ہے. اس آپریشن میں 12 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. آئی ایس پی آر کے تازہ بیان کے مطابق اس آپریشن میں مارے جانے والے افراد کا تعلق داعش سے نہیں بلکہ کلدم لشکر جھنگوی العالمی سے تھا. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق مستونگ میں کوئی ماران کے غاروں میں لشکر جنگوی العالمی سے تعلق رکھنے والے 10 سے 15 شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی, جس پر اس علاقے میں 3 دن تک آپریشن کیا گیا. بیان کے مطابق اس آپریشن میں 2 خودکش بمبار سمیت 12 شدت پسند مارے گئے. بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو بھی آپریشن کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے سارا انحصار ان کی فراہم کردہ معلومات پر کرنا پڑتا ہے. تاہم 3 جون کو آپریشن کے آخری روز فوری طور پر پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر جو خبریں چلی ان کے مطابق اس آپریشن میں مارے جانے والے لوگوں کا تعلق داعش سے تھا. اس حوالے سے سینئر صحافی شہزدہ ذوالفقار کا کہنا ہے.
اس سے پہلے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا انٹیلیجنس ادارے جو اس تمام آپریشن میں شامل تھے ان کی طرف سے جو انفارمیشن شیئر کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ داعش کا جو ہیڈ ہے وہ اس میں تھا اور داعش کے لوگ تھے اس میں اور ٹی ٹی پی کے لوگ تھے.
آئی ایس پی آر کے بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 12 مئی کو مستونگ شہر میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور ایدری کے قافلے پر جس خودکش حملہ آور نے حملہ کیا تھا, آئی ایس پی آر کے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ مارے جانے والے افراد کی داعش سے رابطوں کی اطلاع تھی اور وہ یہاں داعش کے قیام میں معاونت فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. تاہم بیان کے مطابق اس آپریشن سے جہاں بلوچستان سمیت پاکستان میں داعش کے بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی منظم انفراسٹرکچر کی موجودگی کی نفی ہوئی, وہاں اس آپریشن نے پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات کو بھی ناکام بنایا. بلوچستان کے سیولین حکام بھی یہاں داعش کی موجودگی کی نفی کرتے رہے ہیں. جب اس حوالے سے شہزدہ ذوالفقار سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا,
داعش سے ضرور انکاری رہی ہے گورنمنٹ, لیکن ہم تو یہ سٹوریاں چھاپتے بھی رہے کہ سول سیکرٹریٹ, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس سے بڑے قریب, یعنی اس سے تقریباً 100 یارڈ پر جو ہے داعش کے حق میں نعرے بھی لکھے گئے. ایرانین کونسلیٹ کے سامنے کی دیوار پر وہاں داعش کے حق میں نعرے درج کیے گئے.
آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے اس کامیاب آپریشن پر فوج کے جنوبی کمان اور خفیہ اداروں کی کارکردگی کو سراہا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب کرکٹ. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سلسلے میں آج یہاں لندن کے اوول کرکٹ گراؤنڈ میں انڈیا نے سری لنکا کو 322 رنز کا ہدف دیا ہے. اس وقت سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے اور تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی فراز ہاشمی میرے ساتھ ہیں. فراز, تازہ ترین.
جی, تازہ ترین یہ ہے کہ سری لنکا کے بیٹسمین اس وقت چھائے ہوئے ہیں اور مینڈس اور گنا تھلکنا کھیل رہے ہیں, بڑی اعتماد سے کھیل رہے ہیں اور زبردست انڈین بالنگ کو انہوں نے پریشر پر ڈالا ہوا ہے. ابھی ابھی پانڈیا کو 1 اوور میں 3 چوکے پڑے ہیں لگاتار, تو میچ جو ہے کافی ایون ہے. 26 اوور ہو چکے ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 322 کا ہدف ہے ان کے لیے, تو یہ ایسا کوئی مشکل فی الحال اس وقت نظر نہیں آ رہا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سری لنکا کے کھلاڑی یہ میچ لے جائیں. اگر یہ میچ لے گئے تو یہ ایک بڑا اپسیٹ ہوگا, کیونکہ انڈیا کے اس وقت نمبر ٹو کی ٹیم ہے اور ہاٹ فیوریٹ ہے, دفاعی چیمپئن بھی ہیں, اور انڈیا کے پاکستان سے میچ جیتنے کے بعد بہت ہائی اسپرٹس میں بھی ہیں. تو یہ میچ جو ہے ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے گروپ بی کا. اس میں ابھی تک انڈیا ایک میچ کھیل کے دو پوائنٹس ہیں اس کے, باقی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ دو دو میچ کھیل کے انہوں نے ایک ایک ہارا ہے اور دو دو پوائنٹس ہیں. سری لنکا ابھی تک کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکا, اس نے ایک میچ کھیلا, یہ اس کا دوسرا میچ ہے. تو نیکسٹ میچ پاکستان اور سری لنکا کا ہوگا. اگر یہ میچ سری لنکا جیت گیا تو پاکستان اور سری لنکا کا میچ بہت اہم ہو جائے گا.
بہت شکریہ فراز, اور اب آپ کی بات.
یوں تو ہم پاکستانیوں کی بہت ساری محبوبائیں ہیں, لیکن بجلی وہ محبوبہ ہے جس کی ایک جھلک کے لیے تمام غربا تڑپتے ہیں. کچھ اس طرح کے ماحول میں سیاہ و سفید کے مالکان نے اعلان کیا کہ خاص کر سحری و افطار میں محبوبہ کا دیدار عام ہوگا. قوم خوشی سے کھل اٹھی, سحری و افطار آئے گزر رہے ہیں, لیکن محبوبہ شاید کرپ افریتوں کے پنجے خونی میں قید ہے, اور اب تو یوں لگنے لگا ہے کہ ڈالی شجر سے ٹوٹ گئی ہے, اور ٹوٹی ہوئی ڈالی صحاب بہار سے کبھی سمربار نہیں ہو سکتی.
ارے جناب, صبح سندھ سے محمد حنیف خان نے تو بڑی ہی بد دلی سے بجلی کو محبوبہ سے مشابہت دیتے ہوئے اپنے اس منظوم پیغام میں محبوبہ کا دیدار نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا. تو پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہمارے اسی سامع کے پیغام کے ساتھ صبح رحمت کا آداب قبول کیجیے. چلیے اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انگلینڈ میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز ہو رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والے سامعین نے اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے کیا پیغامات بھیجے.
پاکستان نے وہ کہ بڑا مایوس کیا تھا انڈیا کے خلاف تو ہمیں, لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک ٹیم اسپرٹ نظر آیا جس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی, اور دوبارہ سے قوم کی امیدیں بند گئی ہیں کہ ہم پرفارم کریں گے اور شاید ہم آگے بھی جائیں گے. اب یہ دیکھنے والا بات ہے کہ یہی ٹیم اسپرٹ ہم دکھاتے ہیں کہ نہیں. سری لنکا کے خلاف بھی ہمیں کافی امیدیں ہیں. حسن علی سے جو نیا لڑکا فخر آیا ہے, وہ لڑکا اچھا ہے, اس کو اگر پالش کیا جائے. بابر اعظم,
میرا نام عرفانہ ہے. آپ کھیلو, فائٹ کر کے کھیلو. اگر آپ ہار جاتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹیم میں جیتنا ہوتا ہے, ایک میں ہارنا ہوتا ہے.
پرفارمنس کے اندر کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اگر یہ اسی طرح اگلے میچ میں پھر اسی طرح ان کی بیٹنگ بھی فلوپ ہو جاتی ہے, بالنگ بھی رہ جاتی ہے, تو پھر فارغ ہو جائیں گے. تو کنسسٹنسی جو شروع سے ڈے ون سے مسئلہ ہے, ایک میچ میں کسی میں چل جاتے ہیں, اس کے بعد پانچ میچ میں پھر اس طرح پرفارمنس ہوتی ہے ان کی.
یہ تو تھے کرکٹ کے چاہنے والوں کے بھیجے گئے پیغامات. اب صبح پنجاب سے ایک سامے کا تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھیجا گیا پیغام شامل کرتے ہیں.
ضلع رحیم یار خان سے ملک محمد امیر بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کے والدین سے جو فیسیں وصول کی جاتی ہیں, غریب والدین ان اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دلوانا سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان دونوں ہاتھوں سے والدین کو لوٹ کر جو ٹیچر میل فی میل پڑھاتے ہیں اور جو بی اے ایم اے کر کے ان کو صرف 2500-3000 تنخواہ دی جاتی ہے. جس ملک میں پڑھے لکھے طبقے کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے اور اتنی قلیل رقم پر کام کرنے پر مجبور ہو. اس کے علاوہ کتابیں کاپیاں بھی پرائیویٹ اسکول بچوں کو خود فروخت کرتے ہیں. سنا گیا ہے کہ حکومت ہزاروں اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہی ہے. اگر یہ کام ہو گیا تو تعلیم کا خدا حافظ.
سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی تعلیمی اداروں میں تبدیل کرنے کے حکومت کے خیالات پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے ان سامع کا پیغام تو سنا آپ نے. حکومت پاکستان سے مخاطب صوبہ پنجاب سے ایک سامع کی حالیہ پیش کیے جانے والے بجٹ پر دی گئی رائے بھی سنیے.
ضیاء اللہ خان میاں والی سے بول رہا ہوں. محترم ڈار صاحب نے اس سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 2010 کے 50% سمیت تمام ملازمین کو بنیادی تنخواہ کے حساب بنا دی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. ہم بھی جب سروس کر رہے تو یہ سارے الاؤنس ہماری تنخواہ کا حصہ تھے, لیکن ان الاؤنس کا فائدہ نہ تو ہمیں پریشر میں ہوا نہ ہی کمیوٹیشن میں, جس کا ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا. قومی اسمبلی میں موجود اپوزیشن لیڈر, حکومتی ارکان اور سینٹ کے چیئرمین اور ارکان سے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ پر زور دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کی پریشروں میں 10% کی بجائے کم از کم 20% اضافہ کریں, تاکہ اس نقصان اور زیادتی کا کچھ نہ کچھ تو ازالہ ہو سکے.
چلیے اب جاتے جاتے صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک سامے کا پانی کی قلت جیسے سنگین مسئلے پر اپنے صبح کے وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتے ہوئے کیا کہنا ہے, آپ بھی سنیے.
میں سلوڈ مزمخلی سے غلام حیدر منگل بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں بہت سے مسائل ہیں لیکن سب سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے. ہمارے جو منتخب نمائندہ صاحب اختر جان منگل ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں دیا ہے ابھی تک. پانی کے لیے ہمارے علاقے کے لوگ رکھتے ہیں, ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل کو مد نظر رکھ کر پانی کی سہولیات فراہم کی جائے.
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج برطانیہ میں دارالعوام کی 650 نشستوں کے لیے پولنگ جاری ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کے ساتھ سلیم قاضی.
پولنگ کا آغاز برطانوی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا اور یہ رات 10 بجے تک جاری رہے گی. پورے ملک میں ان انتخابات کے لیے 40,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. ان انتخابات میں ایک بار پھر مقابلہ حکمران کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان ہے. برطانوی عوام اس الیکشن میں پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی دارالعوام کے لیے 650 ارکان منتخب کریں گے. کسی سیاسی جماعت کو ان انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے دارالعوام کی کم از کم 326 نشستیں جیتنا ضروری ہے. آج کے انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 4,59,00,000 ہے, جبکہ سن 2015 کے عام انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد 4,64,00,000 تھی. یوں اس مرتبہ سن 2015 کے مقابلے میں 5,00,000 زیادہ افراد ووٹ ڈال سکیں گے. سن 2015 کے انتخابات میں جب کنزرویٹو پارٹی نے 331 نشستیں حاصل کی تھیں, ووٹنگ کی شرح 66.4% رہی تھی. ووٹ ڈالنے کا وقت شام 10 بجے تک ہے, لیکن حکام کے مطابق جو افراد اس وقت تک قطار میں لگ چکے ہوں گے انہیں 10 بجے کے بعد بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی. ووٹنگ مکمل ہونے کے فوراً بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا اور امکان اس بات کا ہے کہ بعض حلقوں کے نتائج رات کو ہی آ جائیں گے, تاہم مکمل نتائج جمعے کی دوپہر تک سامنے آئیں گے.
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی. بھارت کی کئی ریاستوں میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے, جس کی وجہ سے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے. کسان چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی فصل کی بہتر قیمت ملے اور ان کے قرضے معاف کیے جائیں. وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں فائرنگ سے 5 کسانوں کی ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ ہیں اور آج وہاں کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ کسانوں سے ملنے جا رہے تھے. تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم.
انڈیا کی کئی ریاستوں میں کسان سڑکوں پر اتر آئے ہیں. سب سے بڑے مظاہرے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں ہوئے ہیں. کسانوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنی فصل لاگت سے بھی کم قیمت پر بیچنی پڑ رہی ہے اور بی جے پی کی حکومت نے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا ہے. مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر دونوں ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے اور پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے آج پریس کانفرنس کر کے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ حکومت کسانوں کے مفادات کو نظر انداز کر رہی ہے.
اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سرکار کسانوں کے پرتی پوری طرح سے سمویدنشیل ہے. اسی لیے پردھان منتری کے روپ میں ذمہ داری سنبھالتے ہی مودی جی نے کہا تھا کہ 2022 آتے آتے ہم اپنے ہندوستان کے کسانوں کی آمدنی کو دو گنی کریں گے, جسٹ ڈبل. کئی چیزیں ہوئی ہیں, فرٹیلائزرس کی قیمت گھٹی ہے, ایگریکلچر ان پٹ کاسٹ جو ہے دھیرے کم ہو رہا ہے. ہاں تھوڑی اس سمے کرائسس پیدا ہوئی ہے اور ہماری راجیہ سرکاریں دونوں پوری سمویدنشیلتا کے ساتھ کسانوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں. مہاراشٹر میں کسانوں نے سڑکوں پر سبزیاں پھینکی ہیں اور دودھ بہایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی آواز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے.
وہ بولتے کہ بھارت میں سب حال ٹھیک ٹھاک ہے, یہ لوگ بولتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی ایسی ہے کہ سب اپیکشت کلاس, کامگار ہو کسان ہو, یہ سب جس اوستھا میں ہے وہ اوستھا شاید یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں.
تجزیہ نگاروں کے مطابق اس مرتبہ اچھی فصل ہونے کی وجہ سے سپلائی مانگ سے زیادہ ہے اور قیمتیں گر گئی ہیں. انڈیا میں حکومت کھیتی کو سپورٹ کرنے کے لیے گیہوں اور چاول جیسی اشیاء کی ایک قیمت مقرر کرتی ہے جس پر وہ کسانوں سے ان کی فصل خریدنے کی ضمانت دیتی ہے, لیکن کسان اس قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ملک کی تقریباً آدھی آبادی یا تو خود کھیتی کرتی ہے یا کھیتوں میں مزدوری, لیکن ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں اب کھیتی کا حصہ گھٹ کر صرف 15% رہ گیا ہے. کسان قرضوں کی معافی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت رقم چاہیے, اور ریزرو بینک کے گورنر ارجیت پٹیل نے بھی کہا ہے کہ یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک حساس اور پیچیدہ سیاسی مسئلہ ہے, کیونکہ کوئی بھی حکومت کسانوں کو ناراض کر کے اقتدار میں نہیں رہ سکتی. کسان ملک کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اور عام طور پر چھوٹے کسانوں کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ملک میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے کسان خودکشی کرتے ہیں, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ صرف قرضے معاف کر دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. حالیہ سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی تقریباً 38% آبادی کا تعلق متوسط طبقے سے ہے, اور گزشتہ چند برسوں میں اس طبقے کی قوت خرید میں مسلسل اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن وہ لوگ جو خود کو متوسط طبقے میں شمار کرتے ہیں, کیا وہ خود بھی اپنی طرز زندگی میں کوئی بہتری محسوس کرتے ہیں؟ اسلام آباد سے نامہ نگار عابد حسین کی رپورٹ.
اسلام آباد میں واقع سینٹورس شاپنگ مال ملک کے چند بڑے شاپنگ مال میں سے ایک ہے. اس مال میں ہر پاکستانی برانڈ, چاہے وہ کپڑے کا ہو, جوتے کا ہو یا کھانے پینے کا, یہاں موجود ہے. اس کی چہل پہل اور گہما گہمی کو دیکھ کر یہ گمان کرنا ذرا مشکل ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی 1/4 سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ بازاروں کی یہ رونق اس لیے ہے کہ حالیہ کچھ سالوں میں حکومتی اقدامات کے سبب عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. اس سلسلے میں ہم نے سینٹورس میں شاپنگ کے لیے آئے ہوئے خریداروں سے سوال کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے ہم لوگوں کے پاس ایک بجٹ ہوتا تھا, دیٹ ول بی لائک 5000 سے, تو اس میں ہم دو تین چیزیں لے لیتے تھے, لیکن اب ایسا ہے کہ آپ ایک شاپ پہ جاتے ہو 5-6000 میں آپ ایک ڈریس خریدتے ہو. تو آئی تھنک دیر از نو سچ چینج, بلکہ چیزیں زیادہ ورس ہو گئی ہیں پہلے کی طرح, پہلے سے اگر ہم دیکھیں. اور اگر ہم یہ چیز بھی دیکھیں کہ جو مڈل کلاس ہے اس کے اوپر برانڈ میں کافی زیادہ جو ہے نا پرابلم آ گیا, برانڈ کانشیس ہو گیا. تو اب یہ ہو گیا کہ پہلے جو بیچارے نارمل شاپس پہ جاتے تھے وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پہن کے جائیں گے لیٹس سے, تو وہ کیا کہیں گے کہ یار ہم نارمل سے ڈریس خریدے.
مختلف اداروں اور ماہرین کی تحقیق کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 38% حصہ مڈل کلاس یعنی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے. 15 سال پہلے یہ تعداد 29% ریکارڈ کی گئی تھی. متوسط طبقے کی تعداد کو درست طور پر جانچنا ایک مشکل کام ہے. پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق متوسط طبقے کو ملک میں الیکٹرانکس کی مصنوعات, گاڑیوں اور چھوٹے قرضوں کی مقدار کی مناسبت سے ماپا گیا ہے. دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ متوسط طبقے کی بڑھتی ہوئی تعداد ملک کے اقتصادی ترقی کا مظہر ہے. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا,
پاکستان میں یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کا سائز بڑھا ہے اور ان کی اسپینڈنگ پاور میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ برانڈز جو لوکل برانڈز ہیں وہ اچانک ہم نے دیکھا پچھلے 4-5 سال میں دے گون ایوری ویئر, بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں وہ چلے گئے ہیں.
لیکن معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ متوسط طبقے کے بڑھنے کا حکومتی پالیسیوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی جوائنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر درے نایاب نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا,
مڈل کلاس پاکستان میں گرو کر رہی ہے, یہ فینومینن جو ہے پچھلے 2 ڈیکیڈز کا ہے. کنزیومرزم جو ہے وہ بڑی, لوگوں کی زندگی سے جو اسپریشنز ہیں وہ بڑی, اور مڈل کلاس بس وہاں سے جو ایک اٹ گاٹ اے لائف آف اٹس اون. ایون جب انفلیشن زیادہ تھی، گروتھ کم تھی، تب بھی ہماری مڈل کلاس جو ہے وہ گرو کر رہی تھی، اور اس کا شاید تعلق جو ہے وہ لوگوں کی اپنی اسپریشن سے، جیسے میں نے کہا ہے کچھ پالیسیز ڈائریکٹلی بھی افیکٹ کر سکتی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتی، لیکن ایک دفعہ جب یہ پروسیس شروع ہو جائے، ہمیں اپنی ایک سرٹن لائف سٹائل کی عادت ہو جائے، تو مڈل کلاس از اباؤٹ لائف سٹائل۔
حکومت اس بات پر بضد ہے کہ ملک میں معاشی خوشحالی کا نیا باب شروع ہو چکا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہوا متوسط طبقہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے، لیکن کیا یہ سرکاری اعداد و شمار زمینی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جہاں غریب غریب تر ہو رہا ہو، کیا حکومت کی زیادہ توجہ زندگی کی ضروریات سے زیادہ آسائشوں پر تو مرکوز نہیں ہو رہی؟ عابد حسین، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ماہر معاشیات اور شماریات ڈاکٹر فیصل باری سے پوچھا کہ متوسط طبقے یا مڈل کلاس کو جانچنے کے لیے مروجہ پیمانہ کیا سائنسی اور قابل اعتبار ہے؟
طریقے تو وہی ہیں جو ہمارے پاس، جس میں ہم اکنامکس میں کسی بھی انکم ڈسٹریبیوشن کو لے کے اس کا درمیان کا حصہ نکال لیتے ہیں اور اسے مڈل کلاس ٹرم کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم مڈل کلاس جب لفظ کہتے ہیں تو وہ صرف انکم کے لحاظ سے نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے میننگ ہم اور بھی لیتے ہیں۔ مڈل کلاس ایک سیٹ آف ویلیوز بھی ہوتا ہے، مڈل کلاس کا ایک مورل ویو پوائنٹ بھی ہوتا ہے، مڈل کلاس کی ایک اپنی سوچ اور اقدار بھی ہوتی ہیں۔
تو ڈاکٹر فیصل باری، پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں متوسط طبقے یا مڈل کلاس میں اضافہ ہوا ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ اضافہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک کے معاشی حالات میں بہتری آئی ہے؟
جی، میرا خیال ہے ایک تو بہت ساری چیزیں چینج ملک میں اس طرح ہوئی ہیں کہ بہت زیادہ پرائیویٹائزیشن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں جو پہلے پبلک سیکٹر سے ہمیں ملتی تھیں اب ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری شفٹ کر گئی ہیں پرائیویٹ مارکیٹس میں۔ بائی آل اکاؤنٹس اگر ٹریڈ دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، دکانوں میں جو چیزیں بک رہی ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مڈل کلاس ضرور بڑھی ہوئی ہے۔ جو
تو پاکستان میں تیزی سے بڑھتا ہوا متوسط طبقہ، کیا اس حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا یہ رجحان کافی عرصے سے جاری ہے؟
جی بالکل، میرا خیال نہیں کہ اس حکومت کی پالیسیوں سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، کیونکہ مجھے کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آتی جو یہ کر رہی ہو۔ گروتھ ریٹ ابھی تک کم ہے، امپلائمنٹ بہت کم ہے، وہ انفارمل سیکٹر میں زیادہ گروتھ ہوئی ہے، اس کا تعلق اس حکومت کی پالیسیوں سے زیادہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیل کی پرائسز کم ہوئی، کوئی انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو بینیفٹ ہمیں ملا، جس کا اس کی وجہ سے تھوڑی سی اکانومی میں تھوڑی سی حرکت رہی ہے۔
کیا حکومتی پالیسیوں کی توجہ کا مرکز، ڈاکٹر فیصل باری، مرکز اشیاء صرف خریدنے والے متوسط طبقے کی جانب زیادہ تو نہیں ہے؟
میرے خیال میں کچھ چیزیں تو ایکچولی آٹومیٹیکلی ہوتی ہیں۔ اگر تیل کی پرائسز کم ہوئی ہیں تو اس میں تو ان کا کوئی کام نہیں تھا، انہوں نے کوئی خاص اس پہ۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کی پرائسز بدلنے سے اگر مڈل کلاس پہ زیادہ امپیکٹ آتا ہے تو گورنمنٹ اس کے بارے میں ذرا پریشان ضرور ہوتی ہے اور ان کا خیال کرتی ہے۔
تو ڈاکٹر فیصل باری، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 15 برسوں میں غربت میں حیران کن حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟
جی بالکل، سو جتنا بھی ڈیٹا میں نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے کافی اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے، ہمارے کچھ دوستوں نے، وہ زیادہ تر ڈیٹا تو یہ بالکل شو کرتا ہے کہ غربت میں کمی آئی ہے۔ اس میں تھوڑے سے مسئلے ضرور ہیں کہ ہم وہ نمبرز جو ہیں وہ تھوڑے بہت شاید چینج ہوں، اگر ہم رورل ایریا کی وہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس میں زیادہ ریپرزنٹیشن وغیرہ لے آئیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق آئے، لیکن پھر بھی یہ ٹرینڈ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر فیصل باری، سیربین اختتام کو پہنچا، ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر سلیم قاضی۔ مجھے اجازت، خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان نے قطر کے خلیجی ممالک کے ساتھ جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کے اتحاد پر یقین رکھتا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ وہ خوراک کی فراہمی کے لیے مدد کے لیے تیار ہے۔ اور ایران کی 3 بندرگاہیں بھی قطر استعمال کر سکے گا۔ امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے اس وقت سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق یمن میں ہیضے کے مریضوں کی تعداد 100,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 230 سے زائد عراقی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔